اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. کہ آج انشاءاللہ جو محرم کے ایام ایام اعضاء کے ختم ہونے کے بعد جب ہم السلام علیکم جب ہماری ملاقات دوبارہ ہو رہی ہے درس کے حوالے سے، تو ابھی ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ دو میلاد امام صادق علیہ السلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کے بھی موجود ہیں، اور اس میں اب اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ 12 ہے یا 17 ہے. اور ویسے یہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ دونوں روایتیں ہماری کتابوں میں بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، مطلب ایکسکلوسیولی نہیں ہے 17، 12 بھی ہے. بہرحال یہ موضوع بحث نہیں. تو اصل جو نقطہ ہے وہ یہ کہ یعنی حضور کے بارے میں خاص طور سے جو قرآن کریم میں جو آیتیں آئیں اور جو گفتگو ہے، اور ایک اور بات بھی جس کی طرف یعنی کہ جس روایت کا خاص طور سے میں نے آج انتخاب کیا بات کرنے کے لیے، اس سے بھی ایک چیز ظاہر ہوگی کہ اسلام بحیثیت دین جن السلام علیکم جن پیوٹس پہ یا جن ستونوں پر کھڑا ہے، اس میں سے انتہائی اہم ترین ایک پلر جو ہے وہ خود حضور کی ذات ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کا ایک میں آپ کو ریفرنس اس طریقے سے دوں کہ جب ہم اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور جو جملہ بھی ہے کہ اولنا محمد و آخرنا محمد و کلنا، تو آپ دیکھیں ریفرنس کون ہے؟ حضور کی ذات، ٹھیک ہے. تو یہ ایک، اور اس میں ایک پرابلم جو آتی ہے وہ کہاں پر آتی ہے کہ ہم اگر جو مین ریفرنس ہے، جو مین پیوٹ ہے، اس کو چھوڑ کر جو تفسیر ہے خالی اس کی طرف چلے جائیں، تو آپ ہمیشہ غلط فہمی کا شکار ہوں گے. یعنی پہلے آپ کو اصل سمجھنا پڑتا ہے، اور پھر اصل کے بعد اس کی تشریح و تفسیر آتی ہے، ٹھیک ہے. تو یعنی جو 12 امام علیہ السلام ہیں وہ قرآن اور رسول خدا کی زندگی کی تفسیر و تشریح کو بیان کرتے ہیں. اس کو یعنی جیسے ہم نے کلمے کی بھی بات کی تھی کہ کلمے کا جو تیسرا جو جز آتا ہے، وہ تیسرا جز کس لیے آتا ہے؟ کہ تاکہ ہمیں یہ سمجھایا جا سکے کہ پیغمبر کی اتباع کیسے کی جاتی ہے، رسول کے پیچھے کیسے چلا جاتا ہے، ان کو کیسے فالو کیا جاتا ہے، نہ کہ ہم وہ شروع کی جو دو اصل ہیں، جو اصل ہے یعنی توحید، اس کو بھی چھوڑ دیں. اس توحید کے جو جس پیوٹ پہ توحید قائم ہے یعنی رسول، اس کو بھی چھوڑ دیں اور ہم تیسری جگہ پہ آ جائیں، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر امام جو ہیں وہ ہمارے لیے سب کچھ وہ بن جائیں گے جس کے لیے وہ آئے نہیں تھے، ٹھیک ہے. یعنی ہم امام کو یا وصی پیغمبر کو ہر اس طریقے سے ان کو ڈیل کر رہے ہوں گے کہ جس کے لیے جو ان کی ماموریت ہی نہیں ہے، جو ان کی ذمہ داری ہی نہیں ہے خدا کی طرف سے، ٹھیک. تو یہ ایک بہت اہم بات ہے. تو قرآن کریم میں سورہ احزاب اس حوالے سے بڑی ایک خصوصیت رکھتی ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ سورہ احزاب میں دو صلوات ہیں، دو درود ہیں. السلام علیکم. دو صلوات کون سے ہیں؟ ایک صلوات بر رسول ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی پر صلوات ہے، اور دوسری صلوات خود مومنین پر ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی ذہن میں رہے، هو الذی یصلی علیکم، کہ خدا صلوات بھیجتا ہے تم پر اے مومنین. مومنین پر بھی صلوات ہے، رسول پر بھی صلوات ہے. اور اسی سورے کی آیت یہ بھی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، یہ تینوں آیتیں سورہ احزاب میں، کہ تمہارے لیے رسول اللہ میں اسوہ حسنہ ہے. اسوہ حسنہ کا مطلب کیا ہوا؟ کہ ایک بیوٹیفل ایگزامپل آف لیونگ، یعنی زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. اور اس میں ایک جو ایک خاص بات ہے کہ جس کی طرف ہمیں تھوڑی سی ڈسٹنکشن کرنی پڑے گی، وہ کہ محمد ابن عبداللہ ایز اے پرسن اور رسول اللہ، محمد الرسول اللہ ایز دا چوزن میسنجر آف اللہ. ٹھیک ہے، جب آپ ان دونوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہاں پر تھوڑا سا فرق آتا ہے. یعنی محمد ابن عبداللہ مدینے میں مدفون ہے، انتقال کر گئے، 63 سال کی زندگی گزاری، ایک جگہ پر رہے، ان کے اتنے ازواج تھیں، اولاد تھی، سب تھا. ٹھیک ہے، یہ سب کس سے اٹیچ ہے؟ یہ محمد اور رسول اللہ سے اٹیچ نہیں ہے، یہ محمد ابن عبداللہ کی زندگی کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی مقدس ہے، وہ بھی لائق احترام ہے. لیکن قرآن کریم جب حضور کی بات کر رہا ہے تو محمد ابن عبداللہ کے عنوان سے بات نہیں کرتا. صحیح، یہ بہت امپورٹنٹ، یعنی اس جگہ پر بھی ہماری اور قرآن کی سوچ میں ایک ڈفرینس آ جاتا ہے. صحیح، کیونکہ ہم رسول خدا کو جتنا بھی دیکھتے ہیں وہ محمد ابن عبداللہ کے عنوان سے دیکھتے ہیں، اور قرآن کریم میں آپ دیکھیں کہ خود آئی تھنک یہ سورہ احزاب یا سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ محمد الرسول اللہ، یعنی کہ محمد سوائے رسول کے کچھ نہیں ہے اور تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اس قسم کی آیت بھی موجود ہے. السلام علیکم. یعنی قرآن کریم جو ہے وہ اس بات کو کہ حضور کی شخصیت کو جو ہے پیورلی ان کی رسالت کے عنوان سے ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس فرق کو بھی مد نظر رکھیے گا کہ جہاں پر چار مقامات ایسے ہیں کہ جہاں نام ہے، چار جگہوں پہ نام محمد ہے، ایک جگہ پر نام احمد ہے، تو وہاں پر ہر جگہ جب محمد کی بات کی گئی ہے نا، محمد یا احمد، تو وہ اس رسالت کی ماموریت کے حوالے سے بات کی گئی ہے. اس کو آپ غور میں رکھیے گا. اور اس میں فرق کیا پڑتا ہے، یعنی اس میں ڈفرینس کیا آتا ہے، کہ محمد الرسول اللہ کی جو حیثیت ہے وہ تا قیامت ہے، وہ ابداً ہے، اس میں فرق پڑنے والا نہیں ہے. یعنی اس کے لیے آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ انتقال کر گئے، اس کے لیے یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ وہ اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. محمد ابن عبداللہ فزیکلی موجود نہیں ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کی پریزنس جو ہے وہ اس زندگی میں تا قیامت ہے، اس کو ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے. اور اسی بنا پر جو مومن اور مسلمان ہے اس سے تقاضا یہ نہیں ہے کہ تم محمد ابن عبداللہ سے کنیکٹ ہو جاؤ. جو اصل تقاضا ہے وہ کہ تم محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو، نہ کہ محمد ابن عبداللہ کا کلمہ پڑھتے ہو. ان کو پہچانو اور ان سے تعلق پیدا کرو. ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی ایک بتایا تھا کہ زیارت جامعہ کا بھی جو ابتدائی جملہ ہے کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوت، کہ اہل بیت بھی جو ہیں وہ ان کو اہل بیت نبی لینا ایک بالکل ڈفرینٹ ڈائریکشن میں آپ کو لے جاتا ہے، اور ان کو اہل بیت نبوت و رسالت لینا ایک بالکل ڈفرینٹ ڈائریکشن میں آپ کو لے جاتا ہے. تو زیارت جامعہ جس میں کہ سب سے زیادہ تقریباً ائمہ معصومین علیہ السلام کے فضائل بیان کیے گئے، تو وہ شروع کہاں سے ہوتی ہے کہ اہل بیت نبوت پر سلام. یہ ایک چیز جو ہے نا، اپنی معرفت کے لیے اس کو اچھے طریقے سے نوٹ کریں. اور یہ کہ خاص طور سے جب آپ قرآن پڑھیں تو آپ اس بات کو بھی دیکھیں کہ حضور کا جو ذکر ہے یا باقی تمام انبیاء کا ذکر ہے وہ کس حوالے سے ہے، ان کی خدا سے ریلیشن شپ اور خدا کے حوالے سے ان کی ذمہ داری کے اوپر ہے. جبکہ ہم لوگ جتنے بھی پیغمبروں کو یا آئمہ کو، یعنی امام علی علیہ السلام کے لیے بھی ہمارا زور علی ابن ابی طالب پر ہے، ठीक है, हमारा जोर अली वलीउल्लाह और वसी रसूलुल्लाह पे नहीं है, इस वजह से वहां भी सारी गड़बड़ हो जाती है, हम कहीं के कहीं निकल जाते हैं। ठीक, तो ये जो एक बात है कि जाहिरन हुज्जत खुदा हमारे सामने इंसान की बशरी हैसियत में है, और बशरी जिंदगी के हवाले से भी उनके एक पूरा निज़ाम जिंदगी था जैसा तमाम इंसानों का होता है, लेकिन वो सिर्फ वहां तक लिमिटेड नहीं है। ठीक है, अगर हम उनको सिर्फ उन्हीं हदों तक देखें और उसी पे ही जाएं, और फिर उसके बाद जो काम तकरीबन सारे अहले मजहब करते हैं कि फिर उसी पर्सनैलिटी को दूसरी पर्सनैलिटी से टकरा रहे होते हैं, और आज की दुनिया में जो मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि जिसकी तरफ कुरान करीम ने भी इशारा किया है कि नबियों को नबियों के मुकाबले में लाके खड़ा कर देना, यानी ईसा और मोहम्मद का मुकाबला हो रहा है, मूसा और उनका मुकाबला हो रहा है, जो हम अपने ईमान में कहते हैं ना ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिन रुसुलिही, कि ईमान का तकाजा क्या है कि अल्लाह के रसूलों में से किसी एक में भी हम तफरीक नहीं करते, जुदाई नहीं करते। ठीक है, लेकिन ये भी एक चीज़ एक मारिफत मांगती है। तो जब हम यानी पैगंबर अकरम की सीरत व सुन्नत के हवाले से भी बात करते हैं तो यहाँ पर ये दो बड़े अहम पॉइंट्स आते हैं कि आप उनको मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की हैसियत से देख रहे हैं या मोहम्मद रसूलुल्लाह की हैसियत से उनकी सीरत के करीब हो रहे हैं। तो अगर हम मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखेंगे तो वहाँ पर फिर हमारे सामने एक बात बहुत वाज़े तौर से सामने आ जाएगी कि जो भी उनकी ज़िंदगी है वो सब की सब क्या है कि वो उस रसालत इलाही के इबलाग उसको पहुँचाने और उसके तकाजों को पूरा करने पर मामूरियत है। ठीक है, यानी कि जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो नज़र बदल जाएगी वो इस तरीके से बदल जाएगी कि हम रसूल खुदा को इसके अलावा किसी और जहत में नहीं देख रहे होंगे कि उनकी खुदाई जिम्मेदारियाँ क्या थीं और उन खुदाई जिम्मेदारियों को उन्होंने किस तरीके से पूरा किया और अंजाम तक पहुँचाया। ठीक है, और अगर आप खाली उस इंसानी शख्सियत को देख रहे होंगे तो फिर उसमें क्या क्या होता है, जैसा आपको पता ही है कि सीरत की किताबों में मतलब उनके गलतियाँ और गुनाह पता नहीं क्या क्या आ गया और पर्सनैलिटी क्लैश और वो सब चीज़ें। तो यानी ये दो मुख्तलिफ नुक्ता नज़र हैं जो आपको दो मुख्तलिफ जगहों पर ले जाकर एंड अप करते हैं। ये एक छोटा सा तमहीदी बयान, मैं जो मुख्तसर वक्त है उसमें ये चाह रहा था कि हुजूर के हवाले से एक रिवायत आपके सामने पढ़ दूं, किताब सुननुन नबी, शायद आप लोगों ने देखा होगा, आपके पास होगी भी, सुननुन नबी जो कंपाइल की है अल्लामा तबातबाई ने। सही, और ये एक हमारा बहुत अजीब सा पहलू है कि तकरीबन अगर हम अपने पास ही देखें ना तो हमारे पिछले 300-400 साल जो हैं वो ऑलमोस्ट कई हवालों से बिल्कुल खाली हैं, यानी उनमें कोई तफसीर कुरान नहीं लिखी गई, उनमें सीरत पैगंबर पे बात नहीं हुई, यानी ज़्यादातर जो चीज़ें हैं कि आपको कुछ मिलेगा नहीं उसमें। ये अगर एक किताब है अल्लामा तबरसी की मकारिमुल अखलाक, जिसमें हुजूर की सीरत के हवाले से उन्होंने, वो अब से पता नहीं कितने मखले कम अज़ कम भी 600-700 साल पुरानी किताब है। ठीक है, तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस हवाले से बहुत खुश नसीब हैं कि ये जो इनकलाब का एक सिलसिला शुरू हुआ और उसके बैकड्रॉप में उराफा जो सामने आए तो उन्होंने जिस तरीके से कि हमारे दीन के हकायक को ज़िंदा किया, जो बहुत कुछ हमसे पोशीदा हो गए थे, जो खो गए थे, यानी जिस तरीके से इमाम खुमैनी ने आके बहुत ज़्यादा ज़ोर इस बात पर दिया कि इल्मे दीन बग़ैर तज़किये के कारामद नहीं है, यानी ये इमाम खुमैनी का बहुत ज़्यादा इस बात पे एम्फेसिस था कि जो भी तुम इल्मे दीन की अगर तबलीग व तरवीज कर रहे हो, तुमने हौज़े बनाए हैं, हौज़े में इतने सारे लोग हैं, लेकिन अगर इनके तज़किये पर मेहनत नहीं होगी, जो एक जुमला उन्होंने बहुत दफ़ा दोहराया है, अल इल्म हुवल हिजाबुल अकबर, کہ خدا سے سب سے بڑا حجاب پیدا کرنے والا خدا اور بندے کے درمیان جو چیز سب سے بڑا پردہ بن جاتی ہے وہ علم بذات خود ہے. اگر بے اسم رب نہ ہو, اگر انسان اقرا بسم ربک والی ہدایت پر عمل نہ کرے, یعنی جو پڑھے وہ اسم رب کے سائے میں پڑھے, اگر یہ نہ ہو تو جیسے ان کا جملہ ہے کہ پھر علم توحید بھی گمراہی ہے. پھر تم توحید پر 50 دلائل دینے کے قابل ہو جاؤ لیکن اینڈ تم گمراہی میں ہی کرو گے. تو خدا کا بہت شکر ہے. اور جس طریقے سے علامہ طباطبائی نے جو علوم قرآنی اور علوم آئمہ علیہ السلام کو جس طریقے سے زندہ کیا, یہ بھی بہت, میں سن رہا تھا کہ آیت اللہ جوادی عملی کا بہت اچھا, بعض اوقات اس قسم کے جملے بڑی بہت دل خوش کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ رحمت کرے علامہ طباطبائی پر اور ان کو واقعاً قرآن کے دسترخوان کا مہمان بنائے, قرآن کے دسترخوان پر بیٹھنے والا بنائے. یعنی ایک چیز کو انہوں نے اس بات کو فیل کیا کہ اس بندہ خدا نے جو خدمت کی ہے قرآن کی اور جس طریقے سے قرآن کو زندہ کیا کہ جبکہ یہ اس سارے کا سارا نظام ایک لحاظ سے بیک گراؤنڈ میں چلا گیا تھا پیچھے. تو سنن النبی بھی کہ جو بات ہم نے کہی تھی کہ یہ بھی ہمارے پاس ایک گیپ ہے کہ ہم پیغمبر اکرم کی سیرت و سنت کے حوالے سے آپ کی زندگی کے بارے میں, آپ کے جو اثرات ہیں آثار ہیں ان کے بارے میں ہم بہت کم گفتگو بھی کرتے ہیں اور اس پر ہمارا کوئی خاص غور و فکر ہے نہیں. تو یہ روایت میں نے کتاب سے جو لی ہے نمبر 17 کی, روایت کا نمبر 17 ہے جو انہوں نے نقل کی ہیں اس میں. اور اس روایت کی خاص بات یہ ہے کہ یہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے نقل ہے, منقول ہے. اچھا, اور اس میں اگر میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں قبل اس کے کہ اس کو پڑھنے کے, حضور کی سیرت کے حوالے سے پڑھنے کے بجائے, کہ یعنی اس روایت میں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ خود امام حسن اور امام حسین علیہ السلام دونوں کم سن تھے جب رسول خدا کا انتقال ہو گیا تھا. یعنی اگر ویسے دیکھا جائے تو امام حسن کی ولادت 3 ہجری کی ہے, امام حسین کی 4 ہجری کی ہے, اور رسول خدا کی وفات 11 ہجری کی ہے. تو یعنی 7 سال اور 8 سال کا سن ہے مبارک. تو وہ روایت اس طریقے سے بیان کر رہی ہے کہ دونوں اپنے, یعنی امام حسن اپنے ایک رشتے کے ماموں ہیں ان کے, جو رسول اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرتے تھے. تو انہوں نے ان سے سوال کرنا شروع کیا پیغمبر کے بارے میں اور انہوں نے بتایا. اور پھر یعنی امام حسن کہتے ہیں کہ یہ والی باتیں جو ہیں جو میں نے ان سے سنی تھیں, پھر میں نے اپنے بھائی حسین کو بتائیں, ان کے لیے نقل کی. تو انہوں نے کہا ہاں یہ باتیں مجھے پہلے سے پتہ ہیں. تو انہوں نے کہا کیسے پتہ ہیں آپ کو؟ کہنا میں نے اپنے والد گرامی سے پوچھا تھا, انہوں نے مجھے بتائیں. تو اس سے آپ کو یہ بات اس پہ غور کریں کہ یعنی کہ امام حسن اور امام حسین اور خود امام علی علیہ السلام اور جتنے بھی ان کے خانوادے کے لوگ تھے ان سب کی مین فکر کیا تھی کہ رسول اللہ کی زندگی کیسی تھی, وہ کیسے اٹھتے تھے. اور ابھی جب میں بات کروں گا نا تو آپ دیکھیں گے کہ کس قدر ڈیٹیل اس میں موجود ہے, اور یہ خود حضور کی زندگی کے بعد کی باتیں, کہ ان سب کا جو فوکس تھا, ان سب کا فوکس یعنی جو خانوادہ اس رسالت ہے, علی و فاطمہ, حسن و حسین اور باقی ان کے جتنے رشتہ دار ہیں, ان سب کا مین فوکس ہے کہ حضور کی زندگی کو دیکھا جائے, اس کی ایک ایک باریک سے باریک ڈیٹیل کو محفوظ کیا جائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنایا جائے. صحیح, جیسے وہی میں نے آپ سے کہا کہ یہ پیوٹ ہے, یہ مین ہے کہ جہاں سے, یعنی کہ جو اسٹینڈرڈ ہے کہ جس پر خود اہل بیت اپنے آپ کو لے کر آتے ہیں, وہ اسٹینڈرڈ کون ہے؟ رسول اور قرآن ہے. کہ اگر وہ اپنے آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں, اپنی ذات اپنی سیرت کو ایکسپلین کرتے ہیں, تو کس اسٹینڈرڈ پر رکھتے ہیں؟ خود حضور پر اور قرآن کریم پر. تو امام حسن علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں اپنے ماموں سے کہ مجھے ان کی گفتار کے بارے میں بتائیں, قول اور اس کے بارے میں, کہ رسول اللہ. اچھا, عربی زبان میں جب قول اور گفتار کی آپ بات کرتے ہیں نا, تو اس میں تین چیزیں آتی ہیں, ٹھیک ہے؟ یعنی ہم جب گفتار اور اقوال کی بات کرتے ہیں تو ہم خالی بولنے کو لیتے ہیں, اب بیٹھ جائیں پیچھے ٹک لگے, کہ ہم اس میں خالی بولنے کو لیتے ہیں. لیکن جس سینس میں قرآن کریم نے قول کے ورڈ کو یوز کیا ہے وہ تین سینس میں آتا ہے, بولنا, خاموش رہنا اور سوچنا, ٹھیک ہے؟ یعنی کہ انسان کے جب سوچ رہا ہوتا ہے تو آپ کی دماغ میں الفاظ آ رہے ہوتے ہیں, گھوم رہے ہوتے ہیں, الفاظ بن رہے ہوتے ہیں, وہ بھی آپ کا قول ہے, ٹھیک ہے؟ وہ بھی آپ کا قول ہے. جو آپ اپنی زبان سے الفاظ ادا کرتے ہیں وہ بھی آپ کا قول ہے. اور اگر آپ کچھ نہیں بولتے اور ایک لحاظ سے سکوت اختیار کرتے ہیں, وہ بھی آپ کا قول ہے, ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس میں بھی آپ کچھ نہ کچھ ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں اپنی خاموشی میں بھی. تو یعنی کہ امام حسن علیہ السلام نے پوچھا, مجھے قول پیغمبر کے بارے میں بتائیں, گفتار پیغمبر کے بارے میں بتائیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ رسول خدا علیہ السلام جو تھے ان کو دیکھنے سے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ ایک ہمیشہ ایک تفکر کی حالت میں, فکر کی حالت میں. یعنی کبھی بھی رسول خدا کو دیکھنے سے یہ نہیں لگتا تھا کہ جیسے آپ کا فیس پلین ہے یا بالکل خالی ایک انسان ہے جو بیٹھا ہوا ہے. اور اس میں بھی اگر ہم ان کی ایک سوچ, یعنی وہ گہری سوچ میں ہمیشہ محسوس ہوتے تھے, اور وہ بھی ایک چیز ایسی ہوتی تھی جو تھوڑا سا, یعنی اب اس کا لفظ اداسی کیا جائے یا کیا کیا جائے, یعنی کہ انسان جو متفکر ہوتا ہے اور اس کی فکر اس کو تھوڑا سا اداسی کی طرف لے جاتی. یعنی اداسی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جیسے فکر قیامت ہے, اگر ہم جینونلی اپنی آخرت کی اور اپنی قبر کی فکر کرتے ہیں تو کیا ہمارے لیے یہ بات پاسبل رہتی ہے کہ ہم بہت زیادہ قہقہے لگائیں اور بہت خوش ہوں اور بڑی مطلب انجوائے کریں لائف کو, اگر واقعاً, یعنی یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمیں اپنی قبر و آخرت کی فکر نہیں ہے. ہم زبانی طور سے یہ سب باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقتاً نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ تو یعنی اس قسم کی اداسی, وہ اداسی نہیں جو دنیا کے مسائل سے آتی ہے, گہرا تفکر اور ایک ہنٹ آف سیڈنس. یہ ایسا تھا. آپ کافی طویل عرصے تک خاموش رہتے تھے, کبھی آپ نے بلا ضرورت غیر ضروری گفتگو نہیں کی, لیکن جب بھی آپ کلام کرتے تھے تو اس کی ابتدا اور انتہا انتہائی بلاغت و فصاحت کے ساتھ ہوتی تھی, ٹھیک ہے؟ اور اس میں ایک بات جو خاص طور سے قرآن کریم کا ایک مین کوالٹی ہے, وہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی کوالٹی یہ ہے کہ اس میں ایک لفظ بھی غیر ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ ایک ورڈ بھی مہمل نہیں ہے, فضول نہیں ہے, بیکار نہیں ہے. تو یہی کوالٹی کس میں پائی جاتی ہے؟ معصوم میں بھی پائی جاتی ہے, ٹھیک؟ کہ ان کی گفتگو کا ایک ورڈ بھی, یعنی مہمل, گرا ہوا معیار سے, غیر ضروری, فضول, یہ نہیں ہوتا. اور ان کی گفتگو جو تھی ہمیشہ مضمون اور موضوع سے متعلق ہوتی تھی, یعنی جو بات کر رہے ہیں اسی پر ہی بات کرتے تھے. اس میں کبھی بھی زیادہ, یعنی کہہ لیں کہ بہت زیادہ جو انسان کرتا ہے نا تشبیہات اور استعارات اور ایسی چیزیں, کہ جب آپ کو ایک بات کرنا ہوتی ہے تو آپ اس کو بعض اوقات ضرورت سے زیادہ ایمفیسائز کرتے ہیں, یا فصاحت و بلاغت میں جو ہے نا وہ سب باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جو جس کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی کہ آپ لوگوں نے شاید پڑھی ہو اردو کی کتابوں میں, انٹر میں کچھ ایک دو چیپٹرز ہوتے تھے قدیم اردو کے, وہ مرزا رجب علی بیگ سرور والے, اس کے تو آپ اس کو اگر یاد کریں کہ بات ایک کہنا ہوتی تھی اور اس کے لیے 6-8 جملے, مطلب आधे सफ़े में जो है ना खाली एक छोटी सी बात कही जाती थी। तो ये नहीं, अगर आप कहें तो ये बड़ी मुकफ़ा मुसज्जा बड़ी सजीवी उर्दू है, बड़ी मतलब बेहतरीन ज़बान है, लेकिन उसके अंदर जिस्ट और कंटेंट कम है। तो ना ये होता था कि आप जो हैं अपनी बात को साबित करने के लिए और खामोखा अल्फाज लाना या उसको करना, लेकिन वो कभी भी ज़रूरी डिटेल से खाली नहीं होती थी। आप की गुफ्तगू हमेशा नर्म और मुलायम होती थी, यानी सॉफ्ट स्पोकन थे आप, और आपने ना कभी किसी से तुर्श रवि के साथ बात की, ना किसी की बेइज्जती की, यानी ना रूडनेस थी ना इंसल्ट आपकी गुफ्तगू में होती थी। कोई भी नेमत जो आपके सामने आती, चाहे वो बहुत छोटी क्यों ना हो, कलील क्यों ना हो, लेकिन आप उसको हमेशा अजीम समझते थे। आपने कभी किसी नेमत के ना मिलने पर शिकायत नहीं की, लेकिन आपको जो खास तौर से खाने के दस्तरखान पर जो चीजें आपके सामने आती थीं, आप ना उस पर तनकीद करते थे ना उसकी तारीफ करते थे। ठीक है, यानी जैसे हमारा ना बहुत मजे का है और ये सब नहीं, जो खाना आपको मिला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो भी मिला ठीक है, उसमें ये नहीं था, यानी कि जो मामूली से सादा खाना भी है, सादी नेमत भी है, वो भी आपकी नज़र में अजीम थी। और ख़ास तौर से दस्तरखान पर आपने कभी भी खाने की ना तनकीद की ना तारीफ की। दुनिया और दुनिया के लॉसेस, दुनिया के डिसअपॉइंटमेंट्स, उनकी वजह से आप कभी भी गज़बनाक नहीं हुए। ये दुनिया के चीज़ों का जाना उसने कभी भी आपको गुस्से में मुब्तला नहीं किया। लेकिन अगर आपको पता चलता कि किसी इंसान के हुकूक़ को गस्प कर लिया गया है, किसी पर जुल्म हुआ है, तो आप उस पर इतना ज़्यादा गज़बनाक होते थे कि लोग आपको पहचान नहीं पाते थे कि ये वही मोहम्मद हैं। और कोई चीज़ आपके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती थी जब तक कि आप महरूम को उसका हक वापस ना दिला दें। जब रसूल खुदा किसी की तरफ इशारा करते थे तो आपने अपनी पूरी ज़िंदगी उंगली का इशारा नहीं किया, बल्कि हमेशा हाथ का इशारा करते थे, उंगली से किसी की तरफ, यानी फिंगर पॉइंटिंग आपकी सुन्नत में नहीं थी। जब आप किसी चीज़ पर ताज्जुब का इजहार करते थे तो अपने हाथों को इस तरीके से ऊपर नीचे हरकत देते थे। जब आप गुफ्तगू फरमाते थे तो अपने दोनों हाथों को जोड़कर बैठते थे और अक्सर औकात अपने दाहिने हाथ से अपने बाएं अंगूठे पर इस तरीके से हल्की हल्की थपकी देते रहते थे। जब आपको किसी चीज पर नाराजगी होती थी, कोई नागवार करते थे, तो आप अपने चेहरे का रुख दूसरी तरफ फिरा लेते थे। किसी से भी अगर आप नागवार हों तो अपने चेहरे का रुख मोड़ लेते थे। और जब आपको और किसी पर गुस्सा आए तो उसके डायरेक्ट फेस को नहीं देखते थे बल्कि अपनी नज़रों को झुका देते थे। ठीक है, यानी कि जब गुस्सा आए, नाराज़गी हो, तो ये नहीं कि दूसरे की आंखों में देखना या चेहरे पर देखना और उस गुस्से और नागवारी को शो ऑफ करना, बल्कि अपना मुंह मोड़ लेते थे या ज़मीन की तरफ देख रहे होते थे। आपकी हंसी एक तबस्सुम थी, और अगर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पर खुश होते थे तो फिर उस तबस्सुम में आपके दांत भी नज़र आना शुरू हो जाते थे, यानी कोई दांत। लेकिन कभी भी आप पूरी ज़िंदगी में बा आवाज़ या कहकहा मार कर नहीं हंसे। ठीक है, ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम की रिवायत। फिर इमाम हुसैन ने कहा कि मैंने भी अपने वालिद बुज़ुर्गवार से रसूल खुदा की सीरत के बारे में पूछा। तो देखिए, ये बहुत ख़ास जुमला है, क्योंकि हम एक वो बात कहते हैं ना कि अपने दिन के औकात को तीन हिस्सों में डिवाइड करो, लेकिन इस रिवायत में यह है कि امام حسین امام علی علیہ السلام سے سوال کر رہے ہیں کہ مجھے رسول اللہ کی سیرت کے بارے میں بتائیں کہ گھر میں کیسی تھی، جب وہ گھر میں داخل ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے. ٹھیک، تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول خدا جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو اپنی آمد کے بعد آپ نے اپنے ٹائم کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا، یعنی گھر کے ٹائم کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا. اس سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے، نہ کہ پورے 24 گھنٹے، کہ اپنے گھر کے اوقات کو آپ نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا، کہ جن میں سے ایک حصہ خدا کے لیے تھا، ایک حصہ گھر والوں کے لیے تھا، اور ایک حصہ خود اپنے لیے تھا، یعنی خود اپنے آپ کو تنہائی میں رہنا یا کوئی اپنے کام کرنا. پھر آپ نے جو اپنا وقت تھا، جو وقت اپنے لیے تھا، یعنی آپ اس میں سے کچھ نہیں کٹ آف کیا، جو فیملی یا خدا کے لیے ٹائم تھا اس میں سے نہیں، جو وقت اپنے آپ کے لیے رکھا تھا اس میں سے آپ نے ایک شیئر لوگوں کو دینا شروع کر دیا، یعنی اس میں آپ لوگوں کو پھر انٹرٹین کرتے تھے کہ آپ نے ایک حصہ مخصوص کیا ہوا تھا اپنے خاص اصحاب کے لیے، اور ایک حصہ آپ نے رکھ لیا تھا عام مسلمانوں کے لیے، جنرل پبلک کے لیے، اور پھر آپ اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھتے تھے، مطلب جو اپنا ذاتی وقت تھا وہ بھی آپ نے لوگوں کو دے دیا تھا. اور یہ آپ کی عادت تھی کہ آپ جب لوگوں کو سے ملاقات کرتے تھے تو آپ ہمیشہ ان، یعنی لوگوں سے ملاقات میں حسب مراتب کا لحاظ رکھتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی کہ لوگوں سے جن سے آپ ملتے ہیں تو کسی کو زیادہ اہمیت دینا یا کسی کو کم اہمیت دینا، اور وہ زیادہ اور کم اہمیت جو تھی وہ لوگوں کے دین کی بنا پہ ہوتی تھی، کہ جس شخص کا دین میں، یعنی معرفت میں یا خدا سے تعلق میں یا ایمان میں یا تقویٰ میں جس کا مقام بلند ہے تو وہ حضور کی نظر میں زیادہ باعزت ہوتا تھا، اس کو زیادہ عزت دیتے تھے. ان میں سے کچھ لوگ بھی تھے، ایسے تھے کہ جو آپ کے پاس کوئی ایک حاجت لے کر آتا تھا، کوئی دو، کوئی تین، کوئی بہت ساری، تو آپ جو تھے وہ مطلب اپنا سب کو چھوڑ کر اور بھول کر اپنے وقت میں سے وہ ان کے لیے آپ جو کچھ بھی بھلا ہو سکتا تھا وہ کچھ کر رہے ہوتے تھے. آپ لوگوں سے جب ملاقات کرتے تھے تو ان سے پوچھتے تھے کہ تمہارے دیگر بھائیوں کا حال کیا ہے، تمہارے ارد گرد جو معاشرہ ہے وہ کس حالت میں ہے، لوگ کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں. اور آپ ان سب لوگوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ جو کچھ مجھ سے سنتے ہو وہ ان تک پہنچا دو کہ جو یہاں پر موجود نہیں ہے، اور مجھ تک ان لوگوں کی ضروریات اور حاجات کو لے کر آؤ کہ جو مجھ تک پہنچ کر اپنی ضرورت کو نہیں بتا سکتے. اور آپ نے یہ فرمایا کہ یقیناً وہ انسان کہ جو کسی ضرورت مند کی یا غریب مومن کی حاجت کو اہل اقتدار تک لے کر جاتا ہے یا کسی دوسرے کو، یعنی جیسے اس کا مطلب کیا ہے کہ فار ایگزامپل میں تو سارے انسانوں کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، لیکن اگر مجھے کسی کی حاجت کا پتہ ہے اور میں اس کو اس کی حاجت کو لے کر جاؤں اس کے پاس، کہ جس کے پاس ہے، جو مین آف اتھارٹی ہے، اس کام کے کرنے کے صلے میں خدا قیامت کے دن اس کے قدموں کو استقامت عطا کرے گا. جو انسان یہ کام کرتا ہے کہ ایک غریب اور حاجت مند مومن کی حاجت کو ان لوگوں کے پاس لے کر جاتا ہے جہاں سے وہ پوری ہو سکیں، یعنی جہاں، یہ نہیں کہہ رہے کہ پوری ہو جائیں، اگر اس تک پہنچائے تو خدا قیامت کے دن اس کے قدم کو مضبوط اور ثابت رکھے گا. اور لوگ حضور کے پاس آتے تھے تو نالج اور وزڈم، علم اور حکمت کے لیے آتے تھے، اور اس وقت تک وہاں سے اٹھتے نہیں تھے جب تک کہ وہ علم اور حکمت میں کچھ قدم آگے نہ بڑھ جائیں. اور حضور کے پاس سے، یعنی کہ جب پیغمبر اکرم ان کو علم و حکمت کی تعلیم دیتے تھے تو اس بات کی بھی تاکید کرتے تھے کہ تم جب یہاں سے نکلو تو دوسروں کے لیے بھی اسی طریقے سے رہنما بنو، दूसरों के लिए भी ऐसे ही गाइड बनना, यानी जब मैंने तुमको सिखाया है ये बात आगे सिखाओ। और इसके अलावा कुछ और पैगंबर की खिदमत में पॉसिबल नहीं था, ठीक है, यानी इल्म और हिकमत के अलावा और दानिशमंदी में आगे बढ़ने के अलावा हुजूर की खिदमत में, या ये कि इज्तमाए मोमिनीन की हालत, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना, उनके मसाइल हल करना, हुजूर की सोहबत में लोगों के लिए इसके अलावा और कुछ नहीं था, क्योंकि आप इससे ज़्यादा किसी को इजाज़त ही नहीं देते थे कोई बात करने की, ठीक, इससे हटकर। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने अपने बाबा से पूछा कि रसूल खुदा के तरीके क्या थे घर से बाहर, ये तो घर के अंदर, यानी जब आप घर में, तो घर का मतलब जो है ना, यहाँ पर आप वो भी समझ लें कि जैसे घर में बहुत सारे लोग जो हुजूर से मिलने आते थे, शायद मस्जिद नबवी के भी कुछ औकात हों, यानी कि जब आप लोगों को अपने पर्सनल टाइम में एंटरटेन करते थे, अपने पर्सनल टाइम में, कि ख़ास तौर से आपने रखा हुआ था वो लोग के जो कुछ खसूसियत इल्म लेने आए, जो मजबूर हैं, ज़रूरतमंद हैं, हाजतमंद हैं, तो बाहर आपके, आपकी सीरत क्या थी। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि रसूल खुदा जब बाहर लोगों के दरमियान भी होते थे तो ज़्यादातर खामोश रहने को पसंद करते थे, जब तक कि आपको ज़रूरत ना पड़े लोगों के साथ बात करने की, और आप हमेशा लोगों के दरमियान एक पसंदीदा रफ्तार के साथ हरकत करते थे, कभी किसी को आपने अपने से दूर नहीं किया, कभी किसी को अपने से दूर नहीं किया, धुतकारा नहीं कि मेरे पास से निकल जाओ। उसके बाद आप हर जो मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ होती थी उनके अंदर जो बाइज्जत लोग होते थे उनको इज्जत देते थे आप, और ज़्यादातर उन्हीं लोगों को, यानी कि जिनको अपनी कम्युनिटी अपने अंदर बाइज्जत समझती है, उन्हीं को कम्युनिटी के उमूर का जिम्मेदार बना देते थे। जी बस एक दो जुमले बोल। उसके बाद कभी भी, यानी जब आपने लोगों से बात की तो आपकी कभी भी पेशानी पर बल नहीं आता था लोगों से बात करके, चाहे लोग जैसी भी गुफ्तगू क्यों ना करें, हमेशा अच्छे कामों की, अच्छे आमाल की तारीफ करते थे, उसको इनकरेज करते थे, जहाँ भी आपको शैतानत और शर नज़र आती थी उसको रोकते थे, उसको डिस्करेज करते थे। पैगंबर अकरम अपनी पूरी ज़िंदगी में, अपनी पूरी ज़िंदगी में मियाना रवि से कभी भी आगे नहीं गए, हमेशा मॉडरेट अपनी लाइफ में आप रहे, चाहे असबाब व वसाइल हों या ना हों। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में जब लोगों से बात की कभी सच से ना आगे गए ना पीछे हटे, हमेशा सच पर, हमेशा सच पर आप बाकी रहे, हमेशा सदाकत पर बाकी रहे। जो लोग आपके गिर्द थे वो इंसानों में से बेहतरीन लोग थे, जो लोग रसूल के गिर्द थे, और उनमें से पैगंबर अकरम की नज़र में जो बेहतरीन थे वो लोग थे कि जो दूसरे मुसलमानों की हिदायत के लिए ज़्यादा कोशिश करते हों। रसूल खुदा उन लोगों को बहुत पसंद करते थे अपने असाब में कि जो फ़कत हुजूर से सीख के नहीं बैठ जाएं, बल्कि सीखने के बाद आगे सिखाएं, दूसरे लोगों की तरबियत करें, उनको भी गाइड करें। और आपकी नज़र में वो मुसलमान बहुत ज़्यादा महबूब था जो दीगर मुसलमानों के लिए केयरिंग हो और हेल्पफुल हो। इस तरीके से आप बाहर के उसमें डील करते थे। बहरहाल आप लोग ये देखिएगा, मैंने तो एक लिहाज से अज़राहे इन्हें ईसाल सवाब के लिए एक मीलाद की खुशी की खातिर मैंने आपके लिए पढ़ा, लेकिन उम्मीद है कि इस किताब को देखिएगा अगर अब तक नहीं देखा, ठीक है। और वही जो बात मैं बार बार आप लोगों से ताकीद कर